الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
واللہ متم نور، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑوں گا، بلاؤ کرے ہر کافر، بے شک ان کفار کو یہ بات ناگوار گزرے. آگے فرمایا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ یہ دین حق تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے. بلو کرے المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے. محترم سامعین، اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت دے کر بھیجا اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. ہر نبی کی اپنے زمانے میں مخالفت ہوئی، لیکن اللہ کا نبی اپنے عزم پر پختہ ہوتا ہے اور عزیمت پر عمل کرتا ہوا اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہوتا ہے. پوری تاریخ انبیاء میں کسی ایک نبی کے بارے میں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ اس نبی نے تکلیفوں اور آزمائشوں سے گھبرا کر استعفیٰ دے دیا ہو. نہیں، دنیا میں یہ دستور رائج ہے کہ جب کسی کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو وہ مستعفی ہو جاتا ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول، ان پر بے شمار تکلیفیں آئیں، لیکن کسی نبی نے بھی اپنے فرض منصبی سے غفلت نہیں کی. اشاعت دین اور غلبہ حق کے لیے انبیاء نے اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کر دی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا، جس طرح ہم اپنے دوستوں کو آزماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں، اور جب اللہ کے پیارے آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں آئیں، حضرت سیدنا ابراہیم ان آزمائشوں پر پورا اترے، فاتمہن، ان آزمائشوں پر 100% پورا اترے۔ اللہ کے چند ایک العظم پیغمبروں میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے، جنہوں نے 1150 سال تک اللہ کی توحید کا درس دیا، 950 سال۔ انی دعوت قومی لیلم بنا ہارا، حضرت فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہ بھائی میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، یہ جو لوگ انسانی تربیت پر اللہ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں نا، یہ ڈیوٹی اتنی سخت اور مشکل ہے کہ اس کے لیے ہر وقت متفکر رہنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی غم میں بھولے جاتے تھے کہ بھائی اسلام کا غلبہ کس طرح ہو، چنانچہ آپ نے غلبہ حق کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے اپنے 24 گھنٹے صرف فرما دیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اور اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو 40 سال کے بعد خلافت نبوت ملتی ہے اور اللہ کے ولی کو 100 سال بعد کچھ کامیابیاں نظر آتی ہیں، 100 سال کے بعد، اور مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے اس لائن میں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے محنت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت فرمائی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے محنت فرمائی۔ یہ چند ایک العظم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر قرآن پاک میں مختلف جگہوں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے تو ایک لمبے عرصے تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، پھر جب اولاد ہوئی تو گھر سے نکلنے کا حکم فرما دیا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو، بیوی اور بچہ، بڑھاپے میں دیا گیا بچہ جس سے پیار کرنے کا وقت تھا، اس بچے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کو دور جا کے جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو کیا کوئی وہ آبادی تھی ہمارے اس معاشرے کی طرح؟ نہیں۔ بیوادن غیر زی زر اندہ بیت کل محرم، ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ آؤ میرے گھر کے پاس۔ آج جو اللہ کی اس گھر کی جو کیفیت ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت تو بیت اللہ شریف کی وہ عمارت بھی نہیں تھی، چٹیل میدان تھا۔ بیواد ان غیر زی زر ان کہ جس میں زراعت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اند بیت کل محرم اللہ کے حرمت والے گھر کے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حرمت والے گھر کے قریب جا کے ان اس بیوی کو اور بچے کو وہاں چھوڑو۔ بھائی کیا ڈیوٹی ہے؟ رب بنا لے یقین اس طرح تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں، رب بنا لے یقین الصلاۃ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کو پورا فرمایا۔ وہ ابراہیم الذی وفا، ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اسلم، بھائی تو بات مان لے، قال اسلمت رب العالمین، یا اللہ مجھے دو جو حکم آپ فرمائیں گے میں اس حکم کو پورا کروں گا۔ چنانچہ بیوی بچے کو وہاں جب چھوڑا اور پیچھے مڑ مڑ کر اپنی بیوی اور بچے کو دیکھتے تھے، بیوی نے کہا ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اسی جگہ آپ لوگوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اور اب میں واپس جا رہا ہوں۔ مائی صاحبہ محترمہ نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے دین کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے جاؤ، جو انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وادی غیر ذی زرع، آج کل تو وہاں انسانوں کی بستی ہیں، مکانات ہیں، ہوٹل ہیں، سڑکیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اس وقت تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ تیسرا فرد بشر کوئی نہیں تھا، مائی صاحب اکیلی اور چھوٹا بچہ۔ پھر اللہ نے کیسے انہیں ٹھکانہ نصیب فرمایا؟ حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت غلام بھی مشبندی، آپ حضرات ان کی زیارت کی ہوگی، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا کوئی بندہ بھی خدمت دین میں مصروف ہو جائے نا تو اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ بھائی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی حاجت براری کے لیے اس کام میں نہیں لگنا، اس کام کی کامیابی کے لیے جب آپ لگیں گے تو دیگر ضروریات خود اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ فرماتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر پہنچاتے ہیں، اس بڑے گھر میں۔ فرماتے تھے میں نے خود اللہ کے گھر کے باتھ روموں کی صفائی کی ہے، آج کل تو معیوب سمجھا جاتا ہے نا، لیکن یہ ڈیوٹی ہے انبیاء کی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی اللہ لگا رہے ہیں کہ بھائی میرے اس گھر کو شرک سے بھی پاک رکھنا اور ظاہری گندگی سے بھی پاک رکھنا. اس لیے کہ یہ جو جس طرح شرک گندگی ہے، اسی طرح ظاہری جس طرح شرک اللہ سے دور کرتا ہے، اسی طرح یہ جو زہری گندگی ہے یہ بھی اللہ کے قرب میں رکاوٹ بنتی ہے. جس طرح زیادہ پاکیزگی اختیار کی جائے گی اسی قدر اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر میں آؤ تو مسواک کپڑوں کے ساتھ آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ مسواک مار کے آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو پیاز استعمال نہ کرو تب آؤ. اور پھر خوشبو بھی، اس لیے کہ یہ جو ہوتی ہے نا زہری گندگی، گندے آدمی کی معاونت اللہ کے فرشتے نہیں کرتے. جس طرح اعمال خوبصورت اعمال ہوں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اسی طرح پاکیزہ جسم پر بھی اللہ کی مدد آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بھائی ہتھیار ساتھ رکھا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہتھیار کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ہتھیار اس کا وضو ہے. کہ تم وضو کے ساتھ ہو گئے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے آگے اور پیچھے تمہاری حفاظت کریں گے. اسی طرح ایک اور مقام پر حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود. نظفوا افنیتکم، کہ تم اپنے سینوں کو صاف رکھو. ولا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کے ساتھ تمہارا مشابہت نہ ہو. اب ظاہر بات ہے کہ جس نبی نے اپنی امت کو اپنی جماعت کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے سین کو صاف رکھو، لا محالہ اپنی کنائے بیت کہتے ہیں گھر کے سامنے والے حصے کو، اندر کے سین کو نہیں گھر کے سامنے والے حصے کو. جیسے مثال تمہیں یہ روڈ ہے، نظف اپنی ادکم، بھائی تم اپنے فنائے بیت کو صاف رکھو. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ گھر کی ساری صفائی کر کے نا کوڑا باہر دروازے پر ڈال دیتے ہیں. بھائی یہ بری عادت ہے. تو جو نبی اپنے متعلقین کو فنائے بیت کی صفائی کا حکم دے رہے ہیں تو کیا وہ گھر کی صفائی اندر کی صفائی کا صفائی نہیں چاہتے ہوں گے؟ اور جو اندر کی صفائی کا چاہتے ہوں گے تو کیا وہ گھر کے کمرے کی صفائی نہیں چاہتے ہوں گے؟ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ قلب کی صفائی کیا وہ نہیں چاہتے ہوں گے؟ دل کی صفائی. اس لیے کہ یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ جتنا صاف ہوگا اسی قدر انوارات الہیہ اس دل میں آئے. اس لیے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، کہ اگر اس دل میں صلاح آ گئی، یہ دل صاف ہو گیا، اذا صلحت اس میں جب اصلاح آ گئی، صلح الجسد کلو، تو پھر سارے جسم میں صالحیت آ گئی. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور یاد رکھیں جب اس دل میں صفائی ہوگی، اور صفائی بھی اللہ ہمہ قسم کی صفائی چاہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے روحانی امراض سے صاف ہو، جتنا یہ دل روحانی امراض سے صاف ہوگا اتنا ہی یعنی نورانی کیفیات اس دل پر وارد ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، تو آپ سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ چار ڈیوٹیاں آپ کو دے کر ہم نے بھیجا ہے، چار ڈیوٹیاں. ربنا وسیم رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، کہ بھائی آپ نے قرآن کی آیات بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی. یتلو علیہم آیاتک، آج بعض لوگ جو دانشور بنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی صرف تلاوت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. صرف تلاوت فائدہ نہیں دیتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی، آپ کا فرض تھا کہ آپ نے اس قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے. ابھی جب مجھے انہوں نے یہ قرآن شریف دیا تو مجھے یہاں یہ بڑے خوبصورت لگے، یہ سارے اس کی سائڈ ہے، جب کھولا تو دل باغ باغ ہو گیا. پھر میں دیکھتا رہا کہ یا اللہ یہ کن لوگوں نے تباہ کیا ہے، اللہ کرے کہ یہ کہیں سے مجھے مل جائے تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں. یہ ہے بھی 13 لائنوں والا ہے، 13 لائنوں والا، اور اسی چھاپے پر میں نے حفظ کیا ہے. اور حافظ جو ہوتا ہے نا، وہ جس پر اس نے حفظ کیا ہوتا ہے نا، اسی پر اگر وہ اپنی تلاوت رکھے گا تو زیادہ ضبط رہتا ہے، وہ نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے جی کہ یہ فلاں پارا فلاں جگہ سے شروع ہو رہا ہے، فلاں رکوع فلاں جگہ سے شروع ہو رہا ہے، یہ دائیں طرف والا حصہ ہے اس کا، یہ بائیں طرف والا ہے. تو میں دیکھتا رہا کہ بھائی اس کو دیکھیں کہ یہ کہاں کس نے دبا کیا ہے، جو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، اسلامک بک سروس سے طرف لکھا ہے باقی کوئی نہیں. تو یہ جو تلاوت ہے نا بھائی، صرف تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے سمجھو کہ تلاوت ایک سبب بنتی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا. تلاوت سبب بنتی ہے سمجھنے کا، اگر اس کی تلاوت کا حکم نہ ہوتا یا تلاوت کی ضرورت نہ ہوتی تو اس کی سمجھنے کی ضرورت کیسے پیش آتی؟ سمجھنے کی ضرورت پیش آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب یہ اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو پڑھنے والا بھی اس شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں بھی معانی پر غور کیا جائے، معانی پر غور تب ہوگا جب الفاظ پیش نظر ہوں گے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ الفاظ کو پیش نظر نہ رکھا جائے اور معانی پر غور شروع ہو جائے، ہو نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ادبم ولا تشبہوا بالیہود، علماء نے لکھا ہے کہ باہر پنائے بیت کی صفائی، پھر اپنے گھر کی صفائی، پھر کمرے کی صفائی، پھر کپڑوں کی صفائی، پھر دل کی صفائی پر یہ بات جا کے ختم ہوتی ہے. اور دل جب صاف ہوتا ہے تو پھر ہر کام درست ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت. یہ دل جو ہے نا اس میں اصل چیزیں جو ہے نا اس کی اصل. یہ جو زمیندار ہوتے ہیں نا کھیتی باڑی والے, ایک تو فصل ہوتی ہے جو موسم کے تحت لگائی جاتی ہے, گندم ہے اس کا اپنا موسم ہے. دوسری جو فصلیں ہیں باجرہ ہے, جوار ہے, مکئی ہے, سبزیاں ہیں یا جو بھی فصل ہے, اس ان ساری فصلوں کے اپنے اپنے اوقات ہیں. کچھ فصلیں ایسی ہیں جو لگائی نہیں جاتی, خود ہو جاتی ہیں, جڑی بوٹیاں. ہم نہیں سمجھتے, حکما سمجھتے ہیں, حکیم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جڑی بوٹی اس کا یہ فائدہ, فلاں کا یہ فائدہ. ہم تو انہیں غیر ضروری سمجھتے ہیں, لیکن زمیندار لوگ جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہم اوپر سے فصل لگاتے ہیں اور وہ فصل جو از خود ہوتا ہے وہ زمین کا سدہ فصل ہے. یعنی حقیقی فصل وہ ہے جو از خود ہوتا ہے. اسی طرح دل کے اندر جو وساوس ہیں یہ ہر ایک کے خود بخود آ جاتے ہیں, اور ان وساوس کو دور کرنے کے لیے جس طرح دوسری فصل لگانے کے لیے پہلی جڑی بوٹوں کو اکیڑا جاتا ہے, اسی طرح وساوس کو دور کرنے کے لیے تسبیحات کی جاتی ہیں, نماز پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, اور طرح طرح کی جو نیکیاں ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے. اصل چیز جو دل میں ہے وہ تو وساوس ہے, روحانی امراض ہیں جو از خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی یہ جو دل ہے اس کے اندر ہر وقت شیطانی وساوس چلتے ہیں, ہر وقت شیطانی وساوس چلتے ہیں. یجری مجرد دم, حضور نے فرمایا کہ یجری مجرد دم, کہ بھائی جس طرح خون چلتا ہے اسی طرح انسانی دل کے اندر وساوس چلتے ہیں. یجری مجرد دم, تو اصل چیزیں تو پھر یہی ہوئی نا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے دل میں بھی یوں ہی چلتے ہیں؟ صحابہ ہمت کر کے بات پوچھ لیتے تھے, اور بات پوچھنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے دل میں بھی یوں ہی وساوس چلتے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپا ہوا. تو جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو کھیتی باڑی والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں سگا فصل زمین کا یہ جڑی بوٹیاں, اسی طرح سگا سگے مقیم سکے سکے سمجھتے ہو؟ سکے پہلے سمجھانے پڑیں گے. ایک ہوتی ہے اولاد ستے بالفرض آپ نے یا میں نے یا کوئی ایسی جگہ پر شادی کی ہے جس سے پہلے کوئی بچہ دوسرے خانہ سے ستے گا. ایک ہوتا ہے سکی اولاد, ماں اور باپ کی طرف سے ایک ہی میاں بیوی کی طرف سے سکی اولاد. یہ جو دل میں جو وساوس ہیں, روحانی امراض ہیں, یہ اس کے سگے مقیم ہیں. ان سگے مقیموں کو ہم نے اس دل سے نکالنا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بھائی یہ میرے اوپر بھی اسی طرح شیطان حملہ آور ہوتا ہے, اللہ کا نبی فرماتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپا ہوا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بازار جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بالکل ہی پیدل کیا چلنا تھا, وہ ایک گٹھڑی بنا ہوا تھا, گٹھڑی سمجھو چھوٹی پانی, چل نہیں سکتا تھا, بیٹھ نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا, پکڑ نہیں سکتا تھا. یہ ایسے ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں, دل دماغ صرف ٹھیک ہوتا ہے, زبان چلتی ہے لیکن آنکھیں نہیں ہوتی, کان کوئی نہیں ہوتے, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے. حضرت سیدنا نوح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ایک آدمی سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور بالکل اسی طرح بنا ہوا ہے, بس جسم پورا ناکارا کہ وہ بالکل ہی جیسے گٹھڑی ہوتی ہے ایسے گرا ہوا ہے, اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا, لیکن گرے ہوئے بھی وہ یہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا بہ کثیرا من الناس, الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا بہ کثیرا من الناس, کہ بھائی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی ہے. کوئی بیمار ہو نا تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیا حال ہے, وہ کہتے ہیں اب عافیت ہے, کیا مطلب اب میں ٹھیک ہوں. تو یہ معذور شخص بھی یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی عافانی, یہاں پر عافانی کے معنی ہے کہ جس نے مجھے توفیق دی ہے, توفیق. الحمدللہ الذی عافانی کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے, بما ابتلا بہ کثیرا من الناس, اس چیز پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ اس توفیق سے محروم ہیں اور میں اس توفیق سے سرشار ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور رک کر اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے, تو کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, تیرا یہ حال ہے, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, تو چل نہیں سکتا, تو کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو وہ افاج اور معذور شخص کہنے لگا کہ میں اس دل کے اندر جو اللہ کی یاد ہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, اس دل کے اندر جو اللہ کی یاد ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ اصل چیز ہوتی ہے نا کہ اس کی یاد نصیب ہو جائے, اس لیے کہ اللہ کی جب یاد نصیب ہو جاتی ہے, دل پر جب اپنا اختیار قائم ہو جاتا ہے, اس کو شاعر نے یہ کہا ہے نا کہ دل بدستہ اور کے حج اکبر ہست, کہ دل اگر کنٹرول میں اپنے کنٹرول میں ہو گیا تو سمجھو کہ تمہیں حج اکبر مل گیا. دل بدستہ اور کے حج اکبر ہست, کہ دل اگر ہاتھوں میں آ جائے, دل پر کنٹرول قائم ہو جائے, سمجھو تو پھر یہ دل پر جو کنٹرول قائم ہوتا ہے اس کو شاعر نے حج اکبر کہا ہے. دل بدستہ اور کے حج اکبر ہست, از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر ہست, کہ ہزار کعبہ سے ایک دل بہتر ہے. کعبہ بنیاد خلیل آذر ہست, کعبہ بنیاد خلیل آذر ہست, دل گزرگاہ جلیل اکبر ہست, کہ بھائی کعبہ کو تو خلیل حضر نے بنایا ہے نا, لیکن دل اللہ کی گزرگاہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں کسی خاص کوٹھے میں نہیں رہتا کہ کہوں کہ جی بھائی بڑا اچھا کوٹھا ہے اس میں رہ جاؤ, نہیں, فرماتے ہیں میں تو مومن کے دل میں رہتا ہوں, میں تو مومن کے دل میں رہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں، مگر مومن کے دل میں سماتا ہوں. جیسے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے کعبہ، ڈھا دے جو کوئی جانا. ڈھا کہتے ہیں گرا دینا، بیمارش کر دینا، کہ بھائی اگر تم نے کعبہ بھی گرانا ہے تو گرا دے، مسجد گرانی ہے گرا دے، لیکن کسی مومن کا دل نہ گرانا کہ اس مومن کے دل میں اللہ رہتے ہیں. دل بدستہ اور کہتے اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ ہونے آدھے خلیل حاضر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. دل گزرگاہ جلیل اکبر است. جب دل کنٹرول میں آ گیا تو سمجھو کہ یہ ساری کائنات کنٹرول میں آ گئی. اس لیے کہ دل جو ہے نا یہ محبت انوار الہیہ، اس دل پر اللہ تعالی کے انوارات جو ہے نا ان کی تجلی پڑتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دل کو اللہ کی یاد میں تو لگاؤ لیکن دل کو تحقیقات پر مت لگاؤ. اس لیے کہ یہ جو دماغ ہوتا ہے نا یہ کھوج میں مصروف رہتا ہے، کھوج میں، دماغ کھوج میں مصروف رہتا ہے. اور یہ جو وہی ہوتی ہے نا اس کا اس کھوج سے کوئی تعلق نہیں، وہی الہی کا اس کھوج سے تعلق کوئی نہیں ہوتا. یہ سمجھ آئے نہ آئے اس کو وہی کو ہم نے ماننا ہے، اپنے عقل کو بریک لگا دینی ہے. جیسے جس کو علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں نا کہ لازم ہے دل کے ساتھ رہے، لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، عقل کو استعمال کرو، لیکن جہاں پر عقل ٹھوکر کھانے کا خدشہ ہو وہیں پر عقل روک، عقل کو عقل کے آگے رکاوٹ ڈال دو اور وہی کی روشنی میں چلو. جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھہر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور. کون سا نور؟ یہ نہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. منزل یہ وہی ہے، یہاں پر نور سے مراد عقل کو، عقل بھی ایک نور ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ یہ منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے، کہ اس سے روشنی، اس سے ہم نے، اس کی روشنی سے ہم نے راستہ بنانا ہے، عقل کی روشنی سے ہم نے راستہ بنانا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. دعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا باطلا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر وساق المسلمين يا مقام المقام فربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا ونكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين سبقونا بالإيمان والهدى في قلوبنا وإلا تزدنا وإلا تزدنا وإلا تزدنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد.